السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، یہ اللہ تعالی کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی 15 لاکھ سے زائد جاندار مخلوقات میں سے آپ کو اشرف مخلوق میں پیدا کیا، اور جو دنیا میں آج 6.5 ارب اشرف مخلوق ہیں، ان میں سے ہمارا تعلق ان فرزندان توحید کے ساتھ رکھا جو 1.5 ارب کی تعداد میں دنیا کے 200 کے قریب ممالک کے اندر بستے ہیں، کلمہ گو ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر اور ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں. اس امت مسلمہ میں وہ خوش نصیب جو آج دنیا کی لاکھوں مساجد میں حالت اعتکاف کے اندر موجود ہیں. اور یہ اعتکاف ہے کیا؟ یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے کا نام ہے. ویسے تو نمازوں میں اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، حج کے مناسک میں منا، عرفات، مزدلفہ، جمرات، طواف سب کے اندر اللہ کو خالص کرتے ہیں. لیکن یہ تو ساری دنیا سے کٹ کر یہ اعتکاف کی منزل میں آنا، یہ اگر غور کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور بعثت سے پہلے جو کام غار حرا کے اندر کرتے تھے، جو تنہائیاں آپ کو وہاں میسر آتی تھیں، جو اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں وہاں ہوتی تھیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ساتھ بڑی مناسبت حاصل ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں 2 ہجری میں یہ روزے فرض ہوئے، اور پھر 8 سال تک اپنی حیات طیبہ کے اس دنیا کے آخری سال اور اپنے وصال تک آپ نے مستقلاً اعتکاف فرمایا، اور آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یہ تو اعتکاف نماز کے وقت کا بھی ہو سکتا ہے نیت کے ساتھ، یہ اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ اعتکاف 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ اعتکاف ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے، مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 40 روز کا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جتنا باقی وقت ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے. نیت کر لے کہ کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا ہے، دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. یہ حالت ہے. قرآن مجید اس حالت کو پیدا کرنے کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی اکثیر کتاب ہے اور نسخہ کیمیا ہے. اللہ تعالی نے جتنی مخلوقات دنیا میں پیدا کی سب کو ہدایت دی. آپ لوگ اپنے وتروں کے اندر ایک سورہ حفاظ اور قاری حضرات پڑھتے ہیں، سورۃ الاعلیٰ، اس میں 2 بڑی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، کل 4 لفظ ہیں. یہ بھی قرآن مجید کے لفظوں کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا کمال ہے کہ لفظ تھوڑے سے ہوں اور اس میں سمندر جیسے معنی بھر دیا جائے. یہ کمال صرف قرآن مجید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کا، آپ کے پاکیزہ جملوں کا اور خطبوں کا ہے. چند لفظوں میں اتنی بڑی حقیقتیں بیان کر دی جائیں. اب قرآن مجید کی سورۃ الاعلیٰ کے اندر چار لفظ ہیں اور دو آیتیں ہیں صرف، الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. پہلا لفظ یہ ہے کہ الذی خلق، ہر چیز اللہ نے پیدا کی. انسانی عقیدے میں اور یقین میں یہ بات جم جانا چاہیے کہ اس کائنات کی پیدائش میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. وہ زمینوں کے نیچے ہو، زمینوں کے اوپر ہو، وہ ہواؤں اور فضاؤں میں ہو، وہ آسمانوں سے اوپر ہو، عالم طبیعات ہو یا عالم ما بعد الطبیعات ہو، اس سب کے پیدا کرنے میں اللہ رب العزت کے علاوہ جو احسن الخالقین ہے کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے. دوسری بات جو یہاں کہی گئی ہے، یہ تو یقینی بات ہے کہ ساری دنیا کے سائنسدان مل کر ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. وہ مختلف اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر تو چیزیں بنا سکتے ہیں. اللہ کے پیدا کیے ہوئے خزانوں میں، دھاتوں میں، معدنیات میں، کیمیکلز میں، وہ اسمبلنگ اور ری اسمبلنگ تو کرتے جا سکتے ہیں، لیکن خود کسی مادے کو پیدا نہیں کر سکتے. جو مادے اللہ تعالی نے ہزاروں لاکھوں سال پہلے اس کائنات میں پیدا کر دیے، لاکھوں سال بعد بھی وہی رہیں گے، لیکن اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم الاشیاء عنایت کیا، اور یہ علم الاشیاء ہے جو دنیا کے اندر، کہیں ہم عمارتیں بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، کارخانے بناتے ہیں، دواخانے بناتے ہیں، یہ سب علم الاشیاء ہے. علم الاشیاء وہ تھا جس پر اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ میں نے اسے علم الاشیاء دیا ہے، چیزوں کا علم. اگر علم الاشیاء پر توجہ طلب بات ہے، اگر علم الاشیاء پر آدمی کی عزت اور مقام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں، تو اگر علم الوحی آدمی اپنا لے تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ علم الاشیاء پر تو مسجود ملائک تھے، لیکن اگر یہ علم الوحی آدمی کے دل میں اتر جائے، آدمی کے دماغ میں بس جائے، آدمی کے اعضاء و جوارح کے اندر آ جائے، تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید علم الوحی کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے. تو جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، الذی خلق فسوا، پہلی بات یہ عرض کی، ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی اور اس کے پیدا کرنے میں کسی کو دخل حاصل نہیں ہے. الذی خلق فسوا، پھر جس چیز کو جہاں پیدا کیا ہے اس کی اتنی ہی ضرورت تھی وہاں پر، اس مقدار میں، اس خصوصیت میں، اس حجم میں، اس سائز میں، اس مزاج میں، وہ چیز وہاں وہاں. یہ میرا رب جانتا تھا پہاڑ کہاں پیدا کیے جائیں، صحرا کہاں پر ہوں، ندیاں نالے کہاں ہوں، آبشارے کہاں گرے، جھیلیں ندیاں کہاں پیدا ہوں، زمین کے سینے کے اندر کون کون سی معدنیات کہاں کہاں پیدا کی جائے، یہ ہمارا انتظام نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا انتظام ہے. اس کائنات میں کس چیز کو کہاں رکھا جائے، کیسے رکھا جائے، کس درجے میں رکھا جائے، کس مقدار میں رکھا جائے، یہ ساری باتیں میرا اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں. والذی قدر، اور اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب کی تقدیر متعین کر دی، سب کی تقدیر. فہدا، اور اس کے مطابق اسے ہدایت بھی دے دی، ہر چیز کو ہدایت دی. دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالی نے ہدایت نہ دی. چیونٹی کو ہدایت دے دی، مچھلیوں کو ہدایت دے دی، شہد کی مکھیوں کو ہدایت دے دی، پرندوں اور جانوروں کو ہدایت دے دی، زمین سے اگنے والی فصلوں کو ہدایت دے دی، پھلوں اور پھولوں کو ہدایت دے دی، ہر چیز کو ہدایت دے دی، چاند سورج کو ہدایت دے دی، ستاروں سیاروں کو ہدایت دے دی، ہواؤں کو ہدایت دے دی، دریاؤں اور سمندروں کو ہدایت. کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو ہدایت کے بغیر زندگی بسر کرتی، کوئی. اور جو ہدایت دے دی ہے انسانوں کے علاوہ اور جنوں کے علاوہ، ساری مخلوقات اس ہدایت پر عامل بھی ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ساری کی ساری اس ہدایت پر عمل کرتی ہیں جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں سمو دی. چیونٹی اپنے وزن سے 40 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی، کیا آپ 5 گنا زیادہ بھی وزن اپنے وزن سے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ اسی ہدایت. چیونٹی 1 سیکنڈ کے اندر ہزاروں دوسری چیونٹیوں تک اپنا پیغام منتقل کر سکتی، آپ نہیں کر سکتے. چیونٹی جو ایک دانہ اپنے وزن سے 40 گنا زیادہ لے کر زمین کے بل کے اندر داخل ہوتی ہے، اس کو اتنی اللہ نے عقل دے دی ہے، بصیرت دے دی ہے، تجربہ دے دیا ہے، علم دے دیا ہے، ٹیکنالوجی دے دی ہے کہ ایک دانے کو سینکڑوں حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. اس لیے کر دیتی ہے کہ دانہ اگر سالم زمین کے اندر رہے گا تو زمین کی نمی سے اگ آئے گا اور اس کے کام نہیں آ سکے گا. جب وہ دانہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو اگنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا. لہذا اسے اشرف المخلوق انسانوں کی طرح لائن میں کھڑے ہو کر آٹے کے تھیلے نہیں لینا پڑیں گے. نہ وہ احتجاج کرتی ہے، نہ گرمی سردی میں دیکھتی ہے، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، قحط ہو، کچھ ہو، اللہ کا رزق اس کو مل رہا ہے. یہ صرف انسان ہے جو ہدایت کے بغیر ذلت اور خاری کے اندر مبتلا ہے. ہر چیز کو اللہ، شہد کی مکھی کتنی سی ہے، چھوٹی سی چیز، اللہ نے ہدایت دے دی کہ اتنی چھوٹی سی چیز کے ایک حصے میں زہر بھرا رہے گا اور ایک حصے میں دنیا کی سب سے بڑی مٹھاس جمع ہو جائے گی. اتنی سی چیز ہے، زہر مٹھاس میں نہیں مل رہا، مٹھاس زہر میں نہیں مل رہی. ہدایت دے دی اسے، اسے ہدایت دے دی ہے کہ جو چھتا اپنے گھر بنائے، جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر موجود ہے، وہ ہیکساگونل ہوتا ہے. ہیکساگونل کہتے ہیں 6 دیواروں والا. ہمارے مکان، ہماری دکانیں، مسجدیں 4 دیواروں والی ہوتی. شہد کی مکھی کا گھر 4 دیواروں کا نہیں، 6 دیواروں والا ہوتا ہے. ہیکساگونل آرکیٹیکچر کہتے ہیں. آج دنیا کے فوڈ پریزرویشن کے لوگوں کو پتا چلا کہ بڑے بنز بنانے کے لیے 4 دیواروں والے سٹور بنانے کی بجائے ہیکساگونل بنز بناؤ. شہد کی مکھی. مچھلی کو ہدایت دے دی کہ تیرنا کیسے ہے. آپ کا بچہ اپنی تعلیم اور ہدایت کے لیے کنڈر گارٹن میں، نرسری میں، پریپ میں، کے جی میں، کے جی سینئر، جونیئر میں، پتہ نہیں کہاں کہاں مارے پھرتے ہیں. کسی مچھلی کے بچے کو کسی سوئمنگ اکیڈمی کے اندر داخلہ نہیں لینا پڑتا کہ وہ تیراکی کا فن کیسے سیکھے، اپنی زندگی کیسے گزارے. کسی پرندے کو کسی فلائنگ کلب کے اندر داخلہ نہیں لینا پڑتا. یہ انسانوں کا بچہ ہے، یہ جو عظیم الشان مخلوق ہے، اس کا بچہ قدم قدم پر محتاج ہے. کوئی مخلوق محتاج نہیں. اللہ نے جو ہدایت دے دی اس کے مطابق وہ ہوائیں ہدایت کے مطابق، فضائیں ہدایت کے مطابق، بادل ہدایت کے مطابق، چرند و پرند ہدایت کے مطابق، زمین کے نیچے کا پانی ہدایت کے مطابق، زمین کے اوپر کا پانی ہدایت کے مطابق. کیا نقطہ کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ یہ ساری کائنات اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتی، اس لیے نفع پیدا کرتی. زمین بھی نفع پیدا کرتی ہے، ہر چیز نفع پیدا کرتی ہے. انسان کے اندر نفع مندی کیوں نہیں ہے؟ ہدایت کے بغیر زندگی گزارتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالی نے کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ہدایت رکھی ہے اور اس کو عطا بھی کر دی ہے، تو کیا انسانوں کے لیے ہدایت کا ہونا ضروری تھا یا نہیں تھا؟ جب معمولی درجے کی مخلوقات کے لیے ہدایت ہے، تو جسے اس نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، جسے مسجود ملائک بنایا، جسے کائنات کا سرتاج اور شاہکار بنایا، جس کے لیے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے آپ کو بہترین اسلوب میں پیدا کیا. کسی مخلوق کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہنر کو نہیں جتلایا، انسانوں کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہنر کو جتلایا. بعد اب اس انسانوں کی ہدایت کو اگر ضروری ہے، اور یقیناً ضروری ہے، اور ہدایت کے بھی کئی حصے ہوتے ہیں نا. ایک یہ میرا اور آپ کا جسم ہے، یہ ڈیڑھ من کا، دو من کا، پانچ فٹ کا، چھ فٹ کا، سات فٹ کا، یہ جسم ہے. اگر اس جسم کو کسی کیمسٹری کی لیبورٹری میں ڈال دیا جائے تو اس میں سے جو مختلف کیمیکلز نکلیں گے وہ کو 15-20-30 قسم کے کیمیکلز نکل آئیں گے. یہ انسان کے وجود بنا ہوا مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں کیمیکلز ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے جناب یہ فنا فنا ٹیسٹ کرا کے لائیے، یہ اپنے بلڈ کا ٹیسٹ کروائیے، یورین کا ٹیسٹ کروائیے، بلغم کا ٹیسٹ کروائیے، سینے کا ایکس رے لیجئے، یہ الٹرا ساؤنڈ کروائیے، پوری پیتھالوجی لیب سج جاتی ان ٹیسٹوں کے ساتھ. اور پھر جب ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ انسان کے اس فانی وجود میں جو کیمیاوی اجزاء اور زمین سے بنا ہوا ہے، اس میں فنا فنا جگہ، کسی میں آئرن کی کمی ہے، کسی میں سالٹ کی کمی ہے، کسی میں میگنیشیم کی کمی ہے، کسی میں فاسفورس کی کمی ہے، یہ ڈاکٹر بتاتا ہے. اور پھر زمین ہی کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کراتا ہے. جسم بیمار ہو تو اس کا علاج زمین سے بنی ہوئی چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن انسان کی اصل جو چیز ہے، اس کی اصل شناخت اور پہچان تو اس کا جسم نہیں ہے، وہ روح ہے. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ روح ہے کیا چیز، ان سے کہہ دو یہ زمین کی چیز نہیں ہے، یہ گندم جو مٹی سونا چاندی لوہا یہ نہیں ہے. قل الروح من امر ربی، یہ روح جو انسان میں ہے، جس سے آنکھ کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، زبان سے بولتا ہے، کان سے سنتا ہے، ہاتھوں سے کام لیتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، دانتوں سے چباتا ہے، زبان سے ذائقے لیتا ہے، یہ روح کی وجہ سے سارا دائرہ زندگی. جسم بیمار ہو تو اس کا معالج ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، اور وہ آپ کا معائنہ کرنے کے بعد اسی قسم کا علاج کر دیتا ہے. اور جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم زمین کی چیز تھی، اس کا علاج زمین سے ڈھونڈ لیا. روح تو زمین کی چیز نہیں، جہاں کی چیز ہوتی ہے اس کا علاج وہی ہوتا ہے. بات سمجھنے کی ہے، جسم زمینی چیز تھی، مٹی سے بنا ہوا تھا. یہ بیمار ہوگا، مصیبت آئے گی، مشکلات آئیں گی، آزمائش آئے گی، کوئی ایلمنٹس ہوں گی، عوارض ہوں گی، اس کا علاج بھی زمینی اجزاء سے ڈھونڈا جائے گا. روح تو زمین کی چیز نہیں، جب روح کی بیماریاں ہوں گی تو جہاں کی روح ہے اسی جگہ سے اس کا علاج بھی ہے. اس علاج کا نام، جو روح کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے، اس علاج کے نام کو وحی کہتے ہیں. وحی کے ذریعے سے انسانی نفس کا، انسانی جسم کا علاج کیا جائے. ہر کتاب کا مضمون ہوتا ہے. اکنامکس کی کتاب کا ایک موضوع ہے، اقتصادیات کی باتیں ہوتی ہیں، لا کے ایک مضمون ہے، اینتھروپولوجی ایک مضمون ہے، جی اسی طرح سے میڈیکل میں فیزیولوجی ایک مضمون ہے، اناٹومی ایک مضمون ہے، انجینئرنگ ایک مضمون ہے، مینجمنٹ ایک مضمون ہے. دنیا میں ہر مضمون ہوتا ہے، اس کا کوئی مضمون سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا. قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے، صرف کتاب نہیں الکتاب، صرف کتاب نہیں الکتاب. یہ الف لام بڑی عجیب چیز ہے عربی گرامر میں، جس کے ساتھ لگ جائے اس کو بڑی بڑی بلندی دے دیتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس لیے شک نہیں کہ اس نے چیلنج دیا پوری انسانیت کو. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تمہارے دماغ میں کوئی فساد ہے، کوئی شبہ ہے، شکایت ہے، تو لاؤ اس قسم کی چیز بلا کر. تم بڑی شاعری کرتے ہو، خطبے دیتے ہو، فصاحت اور بلاغت کی میزان میں تلتے ہو، لاؤ اس جیسی کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت لاؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تم ایسا نہیں کر سکو گے. کائنات کا مالک کہتا ہے تم سارے مل کر بھی کوئی ایسی صورت بنانا چاہو نہیں بنا سکتے، کبھی نہیں بنا سکتے. تو پھر یہ جو بغاوت تم نے اختیار کر رکھی ہے اس سے باز آ جاؤ، وگرنہ تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. استغفر اللہ. اب انسانی، قرآن مجید کا موضوع جو ہے وہ نفس انسانی. اب آدمی سوچتا ہے یہ نفس انسانی بھائی کیا چیز ہے؟ آنکھ تو نظر آتی ہے کہ یہ آنکھ ہے، ناک نظر آتا ہے، ہونٹ نظر آتے ہیں، تھوڑی نظر آتی ہے، سر نظر آتا ہے، ہاتھ نظر آتے ہیں، پاؤں نظر آتے ہیں، پیٹ نظر آتا ہے، یہ نفس کیا چیز ہے؟ قرآن مجید نے اس نفس کو بیان کیا اور اس کی تینوں حالتوں کو بیان کیا. پہلی حالت جو نفس کی ہے وہ نفس لوامہ کی ہے. ہر انسان کے ساتھ یہ نفس کی وہ کیفیت ہے کہ آدمی بشری تقاضوں اور جبر اور مجبوریوں سے غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جاتا ہے. یہ نفس کی پہلی حالت ہے جو نفس، قرآن مجید نے جسے نفس امارہ کہا ہے. اور سوم بجہالت، یہ انسان کو جہالت کی طرف آبادہ کرتا ہے. پھر اسی نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کیفیت رکھی جسے قرآن بیان کرتا ہے کہ انسان حالات، مجبوریاں، اللہ سے بے خوفی، اس کے نتیجے میں غلطی کرتا ہے، لیکن انسان کے اندر ایک نفس کی کیفیت ہے وہ اس کو ٹوکتی ہے، برا بھلا کہتی ہے کہ یہ تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، یہ نامناسب کام ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں. جیسے وہ ماں اور بیٹی کے اندر مکالمہ ہو رہا تھا، ماں کہتی تھی کہ تو دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں اضافہ ہو جائے گا. بیٹی کہتی تھی کہ نہیں، یہ اچھا کام نہیں. وہ کہتی کون سا عمر دیکھتا ہے کہ تو پریشانی ملا دے؟ کہتی عمر دیکھے یا نہ دیکھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا ضرور دیکھتا ہے. پھر کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ وہی لڑکی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں آئی، اور اس کے بطن سے پھر آخری اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. 99 ہجری سے 101 ہجری تک 2 سال. جب خلیفہ بنے، جو لڑکی کہتی تھی کہ ماں عمر دیکھے نہ دیکھے، عمر کا خدا ضرور دیکھتا ہے، پھر اس کے بطن سے وہ صالح اولاد پیدا ہوئی کہ جب خلافت پر آئے تو پہلا حکم یہ دیا کہ جتنی ناجائز چیزیں، جاگیریں، زمینیں، جائیدادیں بنائی ہیں سب بیت المال میں جمع کرواؤ. سارے خاندان کو سانپ سونگ گیا کہ ہماری تو ناک کٹ جائے گی، عزت کہاں باقی رہے گی. انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جو پھوپھی ہے اس کو وفد کا لیڈر بنا کر بھیجو کہ سمجھائے کہ بھتیجے یہ تو کیا کر رہا ہے، کیسی حکمرانی کر رہا ہے کہ اپنے ہی گھر کو تو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ چوپال سے، ڈیرے سے ان کی پھپھو جو ہیں وہ جاتی ہیں اور اپنے بھتیجے سے بات کرتی ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ پھپھو، آپ کا سارے خاندان کا، ساری دنیا کا مخالفت کا مقابلہ کرنے کی مجھ میں طاقت اور صلاحیت ہے. جس اللہ نے شریعت کا یہ مجھے شعور دیا ہے، میں اس کے برخلاف نہیں جا سکتا. اب لوگ انتظار میں ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جو ہے مذاکرات کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے. اب مذاکرات کے دور چل رہے ہیں، کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ وہ واپس آتی ہے اور چوپال میں بیٹھے ہوئے سارے خاندان کے لوگوں کو یہ نہیں کہتی کہ میں نے یہ بات کہی تو اس نے یہ جواب دیا، پھر میں نے یہ بات کہی تو اس نے یہ جواب دیا، ان میں سے کوئی بات نہیں کرتی. وہ جا کر ایک جملہ کہتی ہے، اور وہ کہتی ہے میں تم سے نہیں کہتی تھی عمر بن خطاب کے خاندان سے کوئی لڑکی بیاہ کر نہ لاؤ، مصیبت ڈالے گی. یہ ہے نفس امارہ سے نفس لوامہ جب پیدا ہو جائے، وہ جو تقویٰ جب پیدا ہو جائے. اس کی آخری شکل جس کو تلاش کرنے کے لیے ہم پہلے روزے سے 20ویں روزے تک، اور پھر 20ویں روزے نے بستیوں کے اندر جن پر اللہ کی نگاہیں کرم تھی ان کو چن لیا اور ان کو کہا کہ آ جاؤ، نفس امارہ کے ستائے ہوئے لوگوں، نفس لوامہ کی ضربیں سہنے والے لوگوں، آؤ میں تمہیں قرآن مجید کے اب اس نفس کی کیفیت سے دوچار کروں جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الى ربك راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. یہ جو جس چیز کے لیے آپ آئے ہیں نہیں سمجھ آئی تو سمجھ لیجئے یہ نفس مطمئنہ کی تلاش میں آئے ہیں. اور نفس مطمئنہ کا صلہ کیا ہے, اس کا انعام کیا ہے, اس کا ثمرہ کیا ہے, اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, پھر انسان کو اس کا صلہ جنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. اللہ, اس اعتبار سے آپ تو نفس مطمئنہ کی تلاش میں آئے, نفس امارہ کو دبانے کے لیے آئے, نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے آئے. یہ سارے کا سارا قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے اسی نفس مطمئنہ کے تلاش کرنے والے لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہے, مشعل نور ہے جو زمانے کی تاریکیوں میں رہنمائی کرنے والا ہے. اس سے پہلے بھی یہ مشعل نور اتری, اور روایات میں ہے کہ آسمان سے 314 کتابیں اتری. آپ کہیں گے پروفیسر صاحب بھی عجیب ہیں, ساری زندگی چار کتابیں سنتے رہے, انہوں نے 314 کتابیں بتا دی. آپ قرآن سنتے ہیں نا تراوی کے اندر, وتروں کے اندر کیا کہتے ہیں, صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحائف دیے گئے, موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی. ایک ہے صحیفہ اور ایک ہے کتاب. کتاب تو نبوت کے صاحب نبوت اور صاحب شریعت آدمی کو ملتی ہے, اور عام ہدایت کے لیے صحیفے ملتے. تو مختلف انبیاء علیہ السلام کو, جن کی تعداد آپ 144,000 یا 24,000 بتاتے ہیں, وہ اللہ سے کون سی ہدایت لیتے تھے تو آگے پیش کرتے تھے, یہی صحائف تھے. آج دنیا میں ان صحائف میں سے کوئی باقی نہیں, ماں سوائے 3 سطروں کے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہیں, اور ان کے بارے میں بھی کوئی یقین اور ثبوت اور دلیل نہیں ہے کہ یہ واقعی 3 سطرے یا 3 جملے درست ہیں یا نہیں. بلکہ وہ جو 4 کتابیں اتاری گئیں, وہ زبور جس میں اللہ کی مناجات اور دعائیں ہیں, جسے داؤد علیہ السلام لحن داؤدی سے گاتے تھے, اور وہ تورات جو عبرانی زبان میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو اتنے شاندار طریقے سے ملی, دنیا میں ایسی وحی کسی نبی کو نہیں ملی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو ملی. مٹی کی تختیوں کے اوپر وہ تورات کی عبرانی عبارتیں لکھی ہوئی تھیں, اور وہ تختیاں عہد کے صندوق کے اندر موجود تھیں, اتنے شاندار طریقے سے ملی, جس میں کوئی عذر نہ ہو, کوئی پریشانی. لیکن اس بد نصیب قوم کا قصہ تو قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. بڑی بد نصیب قوم تھی کہ ان انبیاء علیہ السلام کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بَغَيْرِ الْحَقِّ, بغیر کسی بات کے اپنے نبیوں کو قتل کر دینا ایک عام سا کھیل تھا ان کا. یہودیوں کا بادشاہ اور اس کی رکاسہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے, یہ یحییٰ علیہ السلام کے وعظوں سے ہم بڑے تنگ آ چکے ہیں, یہ ہر وقت جو اخلاق کی بات کرتا ہے یہ ہماری زندگی کی رونق, ہمارے کلچر کا دشمن بنا ہوا ہے. لہذا وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے, اور یہ خود یہودیوں کی روایات ہے, کہ تم کل جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور تم رقص کرو, اور تمہارا رقص جب نقطۂ کمال کو پہنچے گا تو بادشاہ تم سے کہے گا کہ مانگو, کیا مانگنا ہے؟ تو تم کہنا اس وقت کہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے. وہ بدبخت رقاصہ حرافہ اگلے روز بادشاہ کے دربار میں گئی, رقص پیش کیا, رقص عروج پر پہنچا, بادشاہ نے خوش ہو کر انعام پوچھا, کیا انعام دے؟ کہنے لگی کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے. سر کاٹا گیا, تشت پر رکھا گیا, رقاصہ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. قرآن نے کہا, کیا کہا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, بغیر کسی بات کے انبیاء کو قتل کر دیا, کسی کا جسم چیر دیا. جناب مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا, 3 سال کے قریب قریب مقدمہ چلتا رہا, یہودی ججوں نے اس مقدمے کے فیصلے میں کہا کہ اس کو صلیب پر لٹکا دو, صلیب کی طرف ذلت کے ساتھ کھینچ کر لے کر گئے. اللہ نے اپنی نبی کی شان نبوت کی لاج رکھتے ہوئے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہود کے پاس آج وہ تورات نہیں, میں عرض کر رہا تھا, اور مسیح علیہ السلام کے حواریوں کے پاس انجیل جس کے معنی خوشخبری کے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں. اسی لیے آج دنیا میں جتنی انجیل کی کتابیں ہیں اناجیل اربع کہلاتے ہیں کہ یہ متی کی انجیل ہے, یہ یوحنا کی ہے, یہ مرقس کی ہے, یہ متی کی ہے, یہ فلاں. عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں کہتے, بس سنا. اور وہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی نہیں پائے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی, یہ بات وہ بھی نہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید دنیا میں کیسے حجت ہے. اللہ تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو, قرآن مجید کے کئی نام ہیں, شفا بھی اس کا نام ہے, قرآن بھی اس کا نام ہے, ہدا بھی اس کا نام ہے, نور بھی اس کا نام ہے, برہان بھی اس کا نام ہے, کئی نام ہیں قرآن مجید. ذکر بھی اس کا نام ہے, اور ذکر کے معنی یاد دہانی کرانا. قرآن مجید یاد دہانی کراتی ہے, متوجہ کرتی ہے انسانوں کو کہ غافل لوگوں تمہاری زندگی کا باب جلدی بند ہونے والا ہے, اس سے پہلے پہلے سمر جاؤ, سنبھل جاؤ, تاکہ وہ ایک مستقل کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے اس کے اندر تمہارے لیے کوئی خسارے کی بات نہ ہو جائے. ساری کتابیں ختم ہو گئی, اللہ تعالی نے صرف اس ایک کتاب کے لیے 314 صحائف اور کتابوں میں سے صرف قرآن کے لیے ضمانت دی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور کیسے کیسے حفاظت کی؟ جب یہ قرآن اترا تو کل 17 لوگ پورے عرب کے اندر لکھنے پڑھنے والے تھے. پہلی وحی کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی ذکر کر دیا, علم اور قلم کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ جو علم ہے وحی کا یہ قلم کے ذریعے سے محفوظ ہو. نون والقلم وما یسترون, علم کی بات, قلم کی بات. 50 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قرآن مجید کو لکھنے پر معمور تھے, جب بھی وحی آتی تھی ان کو لکھواتے تھے آپ. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس اس زمانے کے جو کراتیس ہوتے تھے, ایسا کاغذ نہیں تھا جس پر آپ میرے دوست لکھ رہے ہیں یا قرآن مجید پڑھتے ہیں, جھلیاں ہوتی تھیں, چمڑوں پر لکھتے تھے, اونٹ کے بڑے شانے کی ہڈی پر لکھتے تھے, کئی پتوں پر کئی چیزوں پر لکھتے تھے مختلف سا, اور ان سب چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بین الدفعتین رسی سے باندھ دیتے تھے. میں نے افریقہ میں دیکھا کہ ایک قوم آج بھی ہے جو قرآن مجید کو ہماری کتاب کی طرح جلد نہیں کرتی ہے, وہ اسی طرح ایک ورق کے اوپر دوسرا ورق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہمیں دے کر گئے تھے وہ سوئے مار کا جلد شدہ نہیں تھا, وہ تو بین الدفعتین ایک کے اوپر ایک تھا. میں نے سوچا کہ ورق آگے پیچھے ہو جائے تو بیچارے کیا کرتے ہوں گے. پتا چلا کہ اگلے صفحے کا پہلا حرف پچھلے صفحے کے آخری نیچے لکھ دیتے تھے تاکہ وہ جوڑ ملتا چلا جائے اور وہ پڑھتے چلے جائے. جو پڑھ لیتے ہیں وہ اوپر رکھ کر پھر اسی کو دھاگے کے ساتھ. اب چھپتا بھی ویسے ہی ان کا قرآن. کیسی محبت کی صحابہ نے, عجیب محبت کی. قرآن حضور سے دیکھا کہ ایسے ملا ہے تو ویسے ہی رکھا اسے. بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی بات آ گئی, ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھا ہے. قبیلہ آیا, 200-300-400 افراد ہیں, مسلمان ہوئے, بیعت کی, 10-15 منٹ بات سنی, چلے گئے اور پھر زندگی بھر کبھی واپس نہیں آئے. ان میں سے ایک نے دیکھا اس روز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قمیض مبارک ہے اس کا آخری بٹن کھلا ہوا ہے. اس نے بس اتنی ادا دیکھی آپ کی کہ اتفاق سے وہ بٹن کھلا تھا. پھر اس نے ساری زندگی اپنا بٹن بند نہیں کیا اور لوگ کہتے تھے تو گلا کھول, کہتے ہیں میں نے اپنے حضور کو ایسے دیکھا. آپ کی آداب کو اپنایا انہوں نے, اتباع کا خالص نمونہ بن گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنایا. دنیا کے اندر تو کتابیں ان سے گم ہو گئی, ہمارے پاس کتاب بھی ہے اور صاحب کتاب بھی ہے. یہ کتاب بھی آپ کے پاس اور صاحب کتاب کی سیرت بھی آپ کے پاس. جیسے کتاب کی ایک ایک سورت, ہر سورت کی ایک ایک آیت, ہر آیت کا ایک ایک لفظ, ہر لفظ کا ایک ایک حرف, اور ہر حرف کی زبر زیر پیش صد مد محفوظ ہے, ایسے ہی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. کیسی خوش نصیبی. نہ کسی کے پاس کتاب محفوظ نہ ان کے پیغمبروں کی سیرت محفوظ. آپ کے پاس کتاب بھی محفوظ اور صاحب کتاب کی سیرت بھی محفوظ. اور قرآن نے صرف سیرت نہیں کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ماڈل ہے, ماڈل آف ایکسیلنس ہے. اس سے بہتر ماڈل دنیا میں نہیں ہو سکتا. تم کبھی امریکی ماڈل اپناتے ہو, کبھی چینی ماڈل اپناتے ہو, کبھی جاپانی ماڈل اختیار کرتے ہو, کبھی فرینچ ماڈل اختیار کرتے ہو. آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل اختیار کرو. یہ ماڈل اختیار کرو گے تو انسانیت کی بے چینیاں دور ہوگی, دنیا کا فساد ختم ہوگا, آپس کی خونریزیاں ختم ہوگی, یہ انتشار ختم ہو جائے گا. بھائی بھائی کا جو دشمن بنا ہوا ہے اس سے نجات صرف اس کتاب سے اور صاحب کتاب سے محبت کے نتیجے میں پیدا ہو. یہ کتاب اترتی رہی, لکھی جاتی رہی. ایک طرف کتاب اتر رہی تھی, دوسری طرف صاحب کتاب جو تھا قرآن ناطق وہ اس کے احکام کی تشریح اور تفسیر پیدا کر رہا تھا. اس لیے کہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیغمبر نہیں بنایا کہ چیزیں وصول کرے اور آگے دے دیں, نہیں, شارے بنایا. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کا تمہیں حکم دے صرف اسی کو پکڑو, اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. قرآن نے سورہ حشر میں معیار قائم کر دیا. ہدایت چاہتے ہو, عاقبت کی سرخ ہوئی اور کامیابی چاہتے ہو, یہ کامیابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع میں ہے. جو جہاں کہہ دیا سر جھکا دیجئے, کچھ تو جہاں روک دیا رک جائیے. اور پھر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ وبالیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا. میاں اپنے جھگڑے کسی کے پاس نہ لے جاؤ, اپنے اختلافات کے لیے آپس میں نہ جھگڑو. جب بھی تمہارا زندگی کے کسی معاملے میں, پیدائش میں, موت میں, نماز میں, زکوٰۃ میں, حج میں, روزے میں, وراثت میں, لین دین میں کوئی جھگڑا پیدا ہو, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو, قرآن نے کیا بتایا, کیسے اختلاف دور کرو, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو بھیج دو. اللہ کی طرف کیسے بھیجیں گے اپنے معاملے کو, قرآن کے پاس پیش کریں کہ قرآن اس پر کیا فیصلہ دیتا ہے. اور رسول کے پاس کیسے بھیجیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. اب اللہ کی کتاب بھی محفوظ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ. اور آپ نے اپنا آخری حج اور اس میں آخری خطبہ, 140,000 کے قریب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, 47 باتیں فرمائیں اس خطبے میں, 47 باتیں, جن میں ابتدا میں ایک بات کہتی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہی تمہارے قریب نہ آئے اور حق تمہارے پاس رہے, صراط مستقیم تمہارے پاس رہے, تو فرمایا ترکت فیکم امرین, دو باتیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں. اور صحابہ اس بات کو سنتے ہوئے کانپ اٹھے, انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب وہ لمحہ آنے والا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں ہمارے پاس نہیں رہیں گی, ادھر آسمان سے وہی بھی آ رہی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام. صحابہ بڑے حساس تھے, حضور کی محبت میں سرشار تھے, ایک نقطے سے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آنے والا معاملہ کیا. یہ آیت اتری اور یہ خطبہ سنا تو اندازہ ہو گیا کہ اب کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس سے کہیں اور جا رہی ہے, کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس سے کہیں اور جا رہی ہے. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین, یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تزلوها, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ان تمسکتم بها, اگر تم مضبوطی سے اس کو تھامے رکھو گے, وہ کیا ہے, کتاب اللہ و سنت رسول, یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی, اللہ کی کتاب اور میری سنت جو ہے, اور یہ محفوظ ہے. اور سنت کیسے محفوظ ہے بھائی؟ ایک تو یہ سنت لکھ کر محفوظ ہے اور دوسری عمل سے محفوظ ہے. اگر یہ کہیں نہ لکھا ہو کہ نمازیں پانچ ہیں دن میں یا سات ہیں یا بارہ ہیں یا پندرہ ہیں, تو لکھا ہو تو پتہ چلے گا, نہیں تواتر سے ہی پتہ ہے کہ نمازیں پانچ ہیں. سجدے تین کیوں نہیں کرتے, کوئی بری چیز نہیں, پتہ ہے کہ سجدے دو ہی ہیں. سجدے سے پہلے رکوع کرنا ہے, سجدے کے بعد رکوع نہیں کرنا. ہر چیز جو ہے عمل سے آپ تک پہنچ. پورا دین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے نسلن بعد نسلن منتقل ہوا, اور کوئی انقطاع نہیں. 1430 سال ہو گئے, ایک دن چھوڑ ایک گھنٹے کا انقطاع نہیں ہے اس دین کے اندر, نہ اذانوں میں, نہ نمازوں میں, نہ روزوں میں, نہ حج میں, نہ زکوٰۃ میں, نہ نکاح میں, نہ طلاق میں, نہ پیدائش میں, نہ موت میں, کوئی اس کے اندر نہیں. ہم نے اپنے مرضی کے ایڈیشن بنا لیے, علاقائی ایڈیشن بنا لیا, کسی نے کسی علاقے کا ایڈیشن بنا لیا, کسی نے نہ سوچا اصل ایڈیشن تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس اعتبار سے یہ قرآن مجید آتا رہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ہر بات پر عمل کر کے دکھاتے رہے. قرآن کا کوئی معروف اور منکر, کوئی حلال اور حرام, کوئی جائز اور ناجائز, کوئی حد ایسی نہیں ہے جس کو عملاً آپ نے معاشرے میں اور ریاست کے اندر برپا نہیں کیا. پورا مکمل دین انسانوں کے سامنے موجود, کسی تاریکی اور اندھیرے میں نہیں چھوڑا, پوری مشاورت کے ساتھ ایک معاشرہ, ایک ریاست پوری اس کے ذریعے سے پیدا کیا. تاریخ انسانی کے اندر قرآن مجید واحد کتاب ہے جس نے ایک معاشرہ پیدا, افراد پیدا کیا, نظام عبادات دیا. اور اس کو ایک درخت کی مثال سمجھیے, درخت دیکھتے ہیں, درخت کی جڑیں ہوتی ہیں, یہ آپ کے عقائد, آپ کے تصورات دین کے, یہ جڑیں ہیں اسلام کے درخت, اور جو تنا ہے وہ عبادت ہے, عبادات ہے, اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ معاملات ہیں, اور ان شاخوں پر جو پھول اور پھل لگتے ہیں وہ اخلاقیات ہیں. ہم ابھی جڑوں اور تنے میں بیٹھے ہیں, معاملات میں نہیں آئے. غور کیجئے, ہماری زندگیوں میں عقیدہ تو ہے الحمدللہ, عبادات ہے الحمدللہ, لیکن معاملات میں بھی کورا اور آپ بھی کورے. اس دین کا پتہ تو معاملات میں چلے گا نا, یہ میٹھی میٹھی سنتوں سے پتہ نہیں چلے گا. معاملات میں آئیے, یہ دین سارے معاملات زندگی کو کور کرتا ہے. جس طرح سے نماز کا پڑھنا ضروری, زکوٰۃ کا دینا ضروری, روزے کا رکھنا ضروری, اور اللہ استطاعت اور خوشحالی دے دے تو حج کا کرنا ضروری صحت کے ساتھ, ایسے ہی معاملات میں دین کو اختیار کرنا ضروری ہے. اور اس امت کا فساد اور کمزوری نہیں سمجھ آئے گی آپ کو, اس امت کی ساری کمزوری اس میں ہے کہ انہوں نے اپنے معاملات میں شریعت کو پیش نظر نہیں رکھا. اور جب معاملات میں شریعت پیش نظر نہ ہو تو پھر ان شاخوں پر پھول اور پھل اخلاقیات کے نہیں لگتے. ضرورت ہے کہ اس دین اور شریعت کے اندر جو معاملات کا رخ ہے, بڑا کڑی بات ہے, شاید کہنا کچھ آسان ہو رہا ہے, سوچتا ہوں اور عمل کے بارے میں سوچتا ہوں تو خود شرمندہ ہو رہا ہوں. میں یہ بات آپ کو نہیں سنا رہا, اپنے نفس کو سنا رہا ہوں. جس شخص کے معاملات ٹھیک نہیں, اس کی عبادات اور عقائد کا کوئی وزن نہیں. یہ عقیدہ اور یہ عبادات تو اللہ کے لیے ہیں, اور وہ بے نیاز ہے تمہاری عبادتوں سے. ساری انسانیت مل کر ہر وقت عبادت کرتی رہے, اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتی. اور ساری کائنات مل کر اللہ کی نافرمان ہو جائے, اللہ کی شان میں تنکا برابر کمی نہیں کر سکتی. اصل تو شریعت کا میدان ہے معاملات, حقوق العباد, اس میں ہم کمزور ہیں. یہ وہ پہلو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء بیان نہیں کرتے, آپ کے کان سننے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ بوجھل بات ہے. کچھ قربان کرنا پڑتا ہے, ایثار کرنا پڑتا ہے, اور ہم اس کے لیے تیار نہیں. سارے دین کو عقیدے اور عبادت میں یہ حصہ ہے, اللہ سے رابطے کا ناگزیر حصہ ہے, یہ کوئی کمتر چیز نہیں ہے. لیکن اس بنیاد پر جس معاملات کی شریعت کو اٹھانا تھا، قرآن مجید اس کے تقاضوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اپنے معاملات زندگی کو اب ٹھیک کرو. اس اعتبار سے یہ معاملات اور اخلاقیات کی ضرورت ہے. اب یہ قرآن مجید اتر رہا ہے، لوگوں کے عقیدے سنور رہے ہیں، عبادات میں اخلاص، للہیت، خشوع اور خضوع آ رہا ہے، معاملات بدل رہے ہیں. کیا آیات اس میں؟ اللہ اکبر، روزوں کی فرضیت پر کیا آیت آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کیوں لعلکم تتقون. اے مومنو، یہ نماز، یہ روزے، یہ اعتکاف تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے تھے. مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا تم میں تقوی پیدا ہو جائے. اب یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ بڑی مشکل بات. واز سن لیے، اعتکاف بیٹھ گئے، تسبیحات کرتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، سب اچھی باتیں. تقوی کہاں سے آیا؟ کیسے پتا چلے گا کہ فلاں آدمی نے جو مقصد تھا؟ ایک بات اور سمجھنے کی، اگر سمجھ میں آ جائے تو، نماز مقصد نہیں ذریعہ ہے، روزہ مقصد نہیں ذریعہ ہے، حج مقصد نہیں ذریعہ ہے. جیسے زمین ذریعہ ہے کہ بیج کو اگا دے، یہ عبادات ذریعہ ہیں کہ بندے کو اپنے مالک سے ملا دے. مقصد مالک کی رضا، تقوی حاصل کرنا ہے، تقوی کا حصول. یہ تقوی کیسے حاصل ہوتا اور ہوتا کیا ہے؟ بعض یہودی ایسے ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ نے دین کی دولت دی اور کمال کام کیا. اس پاکستان میں پہلا شہری، جو پاکستانی شہریت جس کو ملی، وہ ایک یہودی تھا جس کے ایمان اور اخلاق اور جس کی سیرت اور کارناموں پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے. وہ لیوپولڈ ویس تھا، جس کا نام محمد اسد رکھا گیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا. اس ملک کا پہلا وزیر مذہبی امور بھی وہی بنا، محمد اسد. قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا، عجیب آدمی تھا. علامہ اقبال، سید ابوالعلیٰ مودودی، شاہ فیصل، سب کا دوست، سب کی آنکھوں کا تارہ. اس طرح کعب العبار رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہودی تھے لیکن چوٹی کے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسائل ان سے پوچھتے رہتے. ایک دن یہی مسئلہ پوچھا ان سے کہ کعب بھائی رضی اللہ تعالی عنہ، کعب بھائی یہ بتاؤ کہ یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ روزے کا مقصد تقوی، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے تو سچی، لا ریب، لیکن فائدہ صرف اس کو دیتی ہے جس میں کوئی تقوی ہو. تو یہ تقوی ہے کیا بھائی؟ جس سے قرآن فائدہ دیتا ہے، جس سے روزے فائدہ دیتے ہیں، جس سے نماز فائدہ دیتی ہے، جس سے اعتکاف فائدہ دیتا ہے، جس سے انفاق فائدہ دیتا ہے، جس سے صدقات فائدہ دیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ بھائی کعب بتاؤ کہ یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، کبھی تمہارا گزر ایسے راستے سے نہیں ہوا کہ تنگ راستہ ہو، پگڈنڈی ہو چھوٹی سی، اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور اس میں کانٹے مختلف کثرت کے ساتھ موجود ہوں، اور قدم قدم پر انسان کے کپڑے اور دامن کو کانٹے الجھا رہے ہوں، کبھی گزرے ایسے؟ فرمایا کہ ہاں، زندگی میں بعض ایام اور مواقع ایسے بھی آئے کہ ایسے بھی راستوں سے گزرنا پڑا، بڑے تنگ تھے، بڑے، اور اس میں خاردار جھاڑیاں بھی تھیں. بچ تو کہتے، پھر کیسے گزرتے تھے اس جگہ سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، فرماتے کہ میں اپنا دامن اپنے کپڑے خوب سمیٹ لیتا تھا، پھونک پھونک پر قدم رکھتا تھا، جہاں گنجائش ملتی تھی بڑھتا تھا، رکتا تھا، پھر بڑھتا تھا. فرمایا کہ یہ دنیا ایک پگڈنڈی کی طرح ہے، جس کے دونوں طرف خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اس اور جھاڑیوں کے اندر جو کانٹے ہیں، کہیں نفس کی شرارتوں کے کانٹے، کہیں دنیا کی مادی ترغیبات کے کانٹے، کہیں ہوا اور ہوس کے کانٹے، کہیں شیطانیت کے پھیلائے ہوئے جال کے کانٹے، یہ اس دنیا کا جو راستہ ہے اس میں چاروں طرف یہ کانٹے ہیں، جو ان سارے کانٹوں سے بچ کر گزر گیا وہ صاحب تقویٰ ہے. یہ تقویٰ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ مجھے اور بتانا پڑے گا تقویٰ ہے کیا. یہ سمجھ میں آ گیا تو سارا مقصود سمجھ میں آ گیا، نہیں سمجھ میں آیا تو پھر ٹھیک ہے، رسمن میں بھی کچھ کر رہا ہوں، رسمن آپ بھی کچھ کر رہے ہیں، اللہ پھر بھی قبول فرمائے. تقویٰ کیا ہے؟ اب میں سمجھاتا ہوں کیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھوڑا بیچا دوسرے کو اور کہا کہ بھائی میں تجھ سے 300 درہم یا دینار اس کے لوں گا. اس نے کہا میاں یہ گھوڑا تو سواری کی چیز ہے، جب تک آدمی اس پر سوار نہ ہو لے اس کے عیب کا، ہنر کا، کمال کا، نقص کا پتہ ہی نہیں چل سکتا. تو تو اگر مجھے اجازت دے دے تو میں تھوڑی دیر اس گھوڑے پر سواری کر لوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ جو چیز میں خریدنا چاہتا ہوں اس کی خوبی یا نقص کیا ہے. اس نے کہا بھائی کر لے. جب وہ گھوڑے پر بیٹھا اور دوڑا کے آیا تو اس نے کہا کہ میرے دوست اور ساتھی سے قیمت بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ 300 کی چیز نہیں، یہ تو 500 کی چیز معلوم ہوتی ہے. غور کیجئے، بیچنے والا 300 مانگ رہا ہے، لینے والا کہتا ہے نہیں تم سے غلطی ہوگی، یہ 500 کی چیز ہے. یہ ہے تقوی والوں کا مقام. اب ہم تولے، ہم زندگی بھر کیا کچھ کرتے ہیں، الٹ کرتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچ جائے. سوچ لیجئے ہم کیا کرتے ہیں؟ میں بھی یہی کرتا ہوں، دوسرے کا نقصان پہنچے اور میرا فائدہ ہو جائے. ایسی قوم جو دوسرے کا نقصان چاہے اور اپنا فائدہ چاہے وہ صاحب تقویٰ قوم نہیں ہو سکتی. سمجھے کچھ بات؟ اب تقویٰ ذرا سمجھ آنا شروع ہوگا. یہ ہوتا کیا ہے؟ ایک صحابی نے دوسرے سے زمین خرید لی، زمین خریدی، باغ لگانا تھا، ہل ول چلایا اس کے اندر، ہل چلاتے ہوئے ایک برتن نکلا جس میں زیورات بھرے ہوئے تھے. اس نے ہل وہیں روکا جس سے زمین خریدی تھی، اس کے گھر جا کر دستک دی کہ میاں میں نے زمین خریدی تھی، تمہارے خزانے ساتھ نہیں خرید لیے تھے، یہ اپنی میاں اپنی امانت سنبھالو، میں جا کر اپنا کام. کہتا نہیں بھائی میں نے تو تجھے جو کچھ تھا زمین میں دے دیا. اب وہ دے رہا ہے اور وہ نہیں لے رہا ہے. دیکھیے تقویٰ جب آتا ہے تو کیا مصیبت ہے، کیا آتا ہے معاملہ. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچ گئے اور آپ پہچان گئے کہ یہ معاملہ صاحب تقویٰ لوگوں کا معاملہ ہے. وہ دینا چاہتا ہے اور دینے کی چیز کیا ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی چیز، اور وہ لینا نہیں چاہتا. آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ قصہ ایسے ختم نہیں ہوگا. فرمایا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اولاد تو اللہ نے عطا کی ہے، کوئی جوان بیٹا اور بیٹی؟ اس نے کہا میری بیٹی جوان ہے. اس نے کہا میرا بیٹا جوان ہے. فرمایا دونوں کو نکاح پڑھاؤ اور یہ سارا خزانہ اس کے سپرد کر دو، پھر تمہارا جھگڑا ختم ہوگا. یہ ہے تقویٰ. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ایک اور مثال دیتا ہوں وگرنہ تو کئی دن بیت جائیں، تقویٰ والوں کی مثالیں ختم نہیں ہوں گی. ایک جنگ ہوئی بہت بڑی خلافت راشدہ کے زمانے میں، اتنا مال غنیمت جمع ہوا کہ ڈھیر لگ گیا اس میں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک اتنا قیمتی ہار جواہرات اور سونے کا ملا جو اس سارے ڈھیر میں سب سے قیمتی چیز تھی. اس نے سوچا کہ اگر میں ابھی دن کی روشنی میں یہ سب سے قیمتی زیور، ہار، نیکلس، جواہرات، ہیرو سے بھرا ہوا لے گیا تو لوگ کہیں گے دیکھو کیسا ایماندار آدمی کہ اس نے چھپانے کی بجائے یہاں لے آیا. کہتا میری نیکی اس نمائش سے برباد نہ ہو جائے. اس نے کہا رات آئے گی میں رات کو یہ کام کروں گا. شیطان لگا ہوا ہے ساتھ، ہر ایک کے لگا ہوا ہے، چاہتا چھپا سکتا تھا، کسی کو علم بھی نہیں. رات آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، رات خاصی گزرتی ہے تو وہ مال غنیمت کے ڈھیر پر وہ سب سے قیمتی ہار پھینکنے کے لیے جاتا ہے. اسی خزانے کا اور مال غنیمت کا چوکی دار جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی کے قدموں کی چاپ ہولے ہولے آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے، کچھ چرانے کے لیے نہ آ رہا ہو. وہ سوچ رہا ہے کچھ چرانے کے لیے نہ آ رہا ہو، وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ امانت سپرد کرنا ہے. جب بہت قریب پہنچا تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے وہ زیور پھینکا اس کے اوپر اور کہا میں وہ ہوں جو اپنا نام بتا کے اجر نہیں ضائع کرنا چاہتا. ہم تو کسی کو کچھ دے دیں تو تصویر لگواتے ہیں اخبار میں، نہیں سمجھے تقویٰ کیا ہوتا ہے. تو یہ تقویٰ آئے گا تو پھر قرآن کھلے گا. پھر قرآن نے جنہوں نے تقویٰ حاصل کیا، قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ. اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ. اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کامیاب لوگ. اولئک هم الفائزون، یہ ہیں مرتبے والے بلند لوگ. اور اللہ نے ان کے مرتبے پر کیسے خوشی کا اظہار کیا، لقد رضی اللہ عنہ و رضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے مالک سے راضی ہو گیا. کیسا سرٹیفیکیٹ ہے، کیسا سرٹیفیکیٹ ہے کہ مالک قرآن میں قیامت تک کے لیے اپنے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان فرماتا ہے. یہاں یہ کامیابی ہے کہ اعتکاف سے اٹھے تو مالک نے فرشتوں کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دیا ہو کہ یہ جو 700-800 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا. یہ ہے کامیابی. یہ جو ہار پہنائیں گے آپ کو پتہ نہیں یہ بھی کہاں سے شروع ہو گیا معاملہ، اور آپ بھی گردن جھکا دیتے ہیں ان کے سامنے. ہاں استقبال ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ شکرانے کا موقع ہے. یا اللہ تو نے اس مصروف دنیا کے اندر جہاں کسی کے پاس بات سننے کو وقت نہیں، بعض دفعہ ایک آدمی کہتا ہے یار بات سننا، وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے بات سننے کا. یہ دنیا، یہ مادی دنیا، میٹیریلسٹک ورلڈ، جس میں کسی کی بات کو بھی سننے کا موقع نہیں ہے، اللہ نے آپ خوش نصیبوں کو یہ سعادت دے دی کہ سب سے کٹ کر اس سے جڑ گئے آ کر. اب اس وقت کو قیمتی بنانا ہے، اب اس وقت کو قیمتی بنانا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے. اور قرآن نے آپ سے بڑا گلہ بھی کیا، مجھ سے بھی گلہ کیا ہے، آپ سے بھی گلہ کیا، اور کہا ہے کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے مہجور رکھا ہے، تیری تعلیم کچھ کہتی تھی، تیرا حکم کچھ کہتا تھا اور یہ لوگ کچھ کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اس مہجوری کے اندر مبتلا رکھا. اور پھر قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا، ارے تم میرے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھ گئے، سوچتے ہی نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں. حالانکہ قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں صرف 500 احکام کی آیتیں ہیں. بات سمجھ لیں ذرا، 500 آیتیں کیا ہیں؟ احکام کی، یہ کرو اور یہ نہیں کرو، یہ حدود، احکام، فرامین، 500 ہیں. باقی 6000 کیا ہے؟ یہ باقی 6000 اپنے آپ کو پہچاننا اور اس کے حوالے سے اپنے رب کو پہچاننا، اور کائنات کو مسخر کر کے انسانوں کی منفعت کے لیے پیدا کرنا، اس کائنات پر اللہ کی حکمرانی کو کہا. جس کے اپنے نفس پہ اللہ کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی وہ کائنات میں اللہ کی حکمرانی کیا قائم کرے گا. کو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو عذاب سے بچاؤ. اور ہم تو عذاب خرید کے گھر والوں کو دیتے ہیں. ایک منٹ کے لیے دل کی آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ شیطان کو خوش کرنے والی کتنی چیزیں ہم نے اپنے گھروں میں اپنے مال سے خرید خرید کر لائے ہوئے. سوچ لیجئے، توجہ کر لیجئے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو شیطان کو خوش کرنے والی ہیں اور خرید خرید کے گھروں میں سجاتے ہیں اور رکھتے ہیں. اس نفس کی بربادی کے ہم نے بڑے سامان کیے ہوئے ہیں، اب اس نفس کی اصلاح کا اللہ نے موقع دیا. یہ دن سوچنے کے، تنہائی ہے، رب کے ساتھ جوڑ میل ہے، گپ شپ مت لگائیے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اعتکاف میں ایک نوجوان دوسرے کے پاس بیٹھا ہے، ایک بوڑھے میاں دوسرے سے بیٹھے ہیں، اپنی جوانی کے، بڑھاپے کے، پینشن کے، ملازمت کے، دکھوں کے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس وقت، ایک ایک لمحے کو محفوظ کر لیجئے. پتہ نہیں زندگی میں یہ لمحہ پھر آئے گا، یدی آئے گا. ان لمحوں کو محفوظ کر لیجئے، اپنے رب کے لیے خالص کر لیجئے، اور ہر وقت توبہ میں، استغفار میں گزاریے. اس لیے کہ دل کا زنگ جو ہے وہ آنکھوں کا پانی ہی دور اب کر سکتا، کوئی چیز دور نہیں کر سکتی. اس دل کی بیماریاں، اس کے وساوس، اس دل کے کانٹے، اس کا زنگ اب اگر دور ہوگا تو ندامت کے آنسوؤں سے دور ہوگا. یہ وقت ہے کہ یہ آنسو اس کے راستے میں بہائیے.
ندامت کو اور پریشانی کا اظہار کیجئے، مالک کے سامنے گڑگڑا جائیے، یہ وقت حاصل کرنے کا ہے، پھر سمجھ میں آئے گی کہ تقویٰ اور یہ قرآن مجید کا تعلق کیا ہے. قرآن کو سنیے اور پڑھیے. قرآن تو کہتا ہے جب میں پڑھا جاتا ہوں تو لوگوں کے دل کانپ جاتے ہیں، ہمارے تو نہیں کانپتے. پڑھا شبینے پڑھے جا رہے ہیں، ساری پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کسی کا دل نہیں کانپتا. ثم وجلت قلوبهم، دل نہیں کانپتا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کڑے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، پہلوؤں کے بل ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، کوئی لمحہ ضائع ہی نہیں کرتے. ہمارے صوفیاء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، صوفیاء کا ایک مقولہ ہے اس کو، اور بات صحیح پتے کی بات ہے کہ جب یہ دل اللہ کے علاوہ کسی سے لگاؤ گے تو شیطان حملہ آور ہوگا. جب تک اللہ سے دل لگائیں گے شیطان کو موقع نہیں ملے گا، اور شیطان چاہتا ہے ذرا یہ اللہ سے ہٹے تو صحیح، آپس میں گپ شپ کرے، پھر دیکھیے غیبت بھی کرے گا، یہ چغل خوری بھی کرے گا، یہ کینے اور حسد میں بھی مبتلا ہوگا، وہ تو چاہتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے. تو حضرات گرامی، یہ موقع ہے، اور یہ قرآن تو اتنی بڑی نعمت ہے. اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل حالت میں انسانیت کے سامنے رکھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ینگ یمامہ میں مسلمہ قذاب جیسے جعلی نبی کے خلاف جنگ میں 700 صحابی جو حافظ تھے قرآن کے، وہ شہید ہو گئے. اور 82 جنگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، کتنی؟ 82. 28 غزوات اور 54 وہ جنگیں جن کی قیادت آپ نے صحابہ کے ہاتھ میں دی. کل 82 جنگوں میں 269 صحابہ شہید ہوئے. 82 جنگوں میں 269 صحابہ شہید ہوئے، اور اکیلی جنگ یمامہ میں 700 حافظ شہید ہو گئے. خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ قرآن مجید کہیں دنیا سے محو نہ ہو جائے. ایک کمیشن مقرر کیا گیا، اس کمیشن کے چیئرمین تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کاتب قرآن بھی تھے، کاتب وحی تھے، حافظ قرآن بھی تھے. سارا قرآن جمع ہو گیا. قصہ مختصر، سورہ توبہ کی بھی آخری دونوں آیتیں اس کے اندر آ گئی. بڑا دلچسپ قصہ ہے، وقت نہیں ہے. پھر یہ ایک نسخہ محفوظ رہا، صحابہ کے پاس یہ ایک نسخہ تھا جس پر 1.5 لاکھ صحابہ کا اجماع تھا کہ لوح محفوظ سے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو جو امانت الحمد سے لے کر بناس تک ملی ہے وہ یہ محفوظ ہے. سب کا اتفاق. اب اسلام جو 4 مربع کلومیٹر سے مدینہ میں پھیلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 12 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 26 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 45 لاکھ مربع میل تک، اور پہلی صدی ہجری کے اختتام پر 65 لاکھ مربع میل، 3 براعظموں کے درجنوں ممالک. جب اسلام اتنا پھیل گیا تو پھر وسط ایشیا میں، ہمارے اس طرف جدھر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اس طرف آذربائیجان، ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان، ان علاقوں کی طرف بھی اسلام آیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرف آذربائیجان آرمینیا کے علاقے میں ایک لشکر کے سپاہ سالار تھے. صبح یا عشاء کی نماز میں قرآن پڑھا گیا تو لفظ کی ادائیگی میں اختلاف ہو گیا. اب بھی ہوتا، بعض لوگوں سے کہو نا شین کہو تو وہ شین نہیں بول سکتے، عین نہیں بول سکتے، قاف نہیں بول سکتے، فرق ہوتا ہے لب و لہجے کا، علاقوں میں بھی فرق ہوتا. تو لہذا اس لہجے کی فرق کی وجہ سے اس نے کہا تو نے قرآن غلط پڑھا. اس نے کہا میں نے صحیح پڑھا. اب عرب کو تو موقع چاہیے، پھر تلواریں نکل آئیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو دشمن سے لڑنے آئے ہیں، یہ تو آپس میں الجھ گئے ہم لوگ. جیسے ہم الحمدللہ ہمارے علماء کرام آپس میں الجھے ہوئے، کچھ فکر نہیں انہوں نے کہ دنیا میں 4.5 اروع انسانوں کو پتہ نہیں کلمہ کیا ہے، اور قرآن نے کیا کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ اب بہترین امت ہو ختم نبوت کے بعد جو پوری انسانیت کے لیے اٹھائے گئے ہو. ہم اپنے گھروں میں اٹکے ہوئے ہیں، انسانیت تک وہ پیغام کیسے پہنچے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً واپس آئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا 60-65 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی ریاست میں آ گیا، طرح طرح کے لوگ، لب و لہجے کے، مخارج کے، اسوات کے. اب ایسا کیجئے، وہ جو قرآن مجید کا ایک مصدقہ نسخہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کی مدد سے مل کر لکھوایا تھا، اس کی نقلیں تیار کروا کے عالم اسلام کے مراکز میں بھجوا دیجیے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ تھے جنہوں نے پہلا قرآن لکھا تھا. وہ قرآن صدیق اکبر کے پاس رہا، 13-14 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر ان کی بیٹی اور امت کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا، اور پھر منگوایا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کی 6 یا 7 نقلیں تیار کی اسی نسخے اور اسی شخص کے ہاتھوں جس نے پہلا تیار کیا. جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ خوش نصیب ہیں، پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں کوئی شخص، اور کتنے مذاہب ہیں، 3 تو آسمانی مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، اور 37 دوسرے مذہب ہیں. ابھی تک پچھلے دنوں مجھے قازقستان میں آستانہ میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں ساری دنیا کے مذاہب کے جو چوٹی کے ان کے لیڈر تھے وہ آئے ہوئے تھے. تو مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا، میرا بھی نقص تھا، چند مذہب پتہ تھا، جیسے ہندو مت ہے، جین مت ہے، سکھ ہیں، پارسی ہیں، بدھ ہیں، شنتوازم ہے، تاؤازم ہے، کنفیوشس ہے، لیکن پتہ چلا 37 مذہب ہیں دنیا میں جن پر عمل ہوتا. کون پہنچائے گا ان تک اس دین کو؟ کسی کی کتاب محفوظ نہیں. آج بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 2 قرآن اسی طرح آج بھی محفوظ ہیں. ایک قرآن سمرقند تاشکند میں ہے، اور ایک استنبول ترکی میں توپ کاپی میں ہے. جو سمرقند والا نسخہ تھا اس کی پوری فوٹو کاپی اس فقیر کے پاس موجود ہے، حضرت زید بن ثابت. یہ سعادت کسی کو حاصل نہیں کہ عہد صحابہ کا قرآن اسی طرح لوگوں کے پاس موجود ہے. جس طرح سے یہ قرآن محفوظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حیات طیبہ، وہ بھی اسی طرح سے محفوظ ہے. کتنی بد نصیب قوم ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام بھی محفوظ ہو اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہو، پھر بھی وہ بھٹکتی رہے، مسترب رہے، منتشر رہے، ذلت اور خاری کے اندر مبتلا رہے. اس کے تقاضے ہیں، پہلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن سے محبت کرو، اس کی قراءت، اس کا ناظرہ صحیح پڑھو. اس سے بڑا ضروری کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھو کہ یہ کیا کہتا، ترجمے کے ساتھ. آپ لوگ جس جس مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، واپس جا کر پہلا کام یہ کریں، اپنے امام صاحب سے کہیں کہ ترس کھائیے ہم پہ، ہماری نسلوں پہ، ترجمہ قرآن کا مرکز قائم کریں. جو کوئی ماں، بہن یا بیٹی جانتی ہے وہ اپنے گھر میں مرکز بنائے، محلے کی بیٹیوں کو وہ ترجمہ پڑھائے. قرآن اداس ہے آج ہم سے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہتا ہے. ترجمہ قرآن کا مرکز قائم کی، پھر قرآن جیسی زندگی چاہتا ہے ویسی زندگی میں ڈھالیے اپنے آپ کو. جس سانچے میں قرآن ڈھالنا چاہتا ہے، صحابہ سانچے میں ڈھل گئے نا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ میری جوانی اور بچپن میں گھر والے مجھے بکریاں چرانے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ یہ ایسا غسیلہ آدمی ہے، شام کو ریوڑ گھر آئے گا، آدھی کی ٹانگیں ختم ہو چکی ہوں گی، آدھے کے سینگ اڑ چکے ہوں گے. جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے لوگ بکریاں چرانے کے لائق نہیں سمجھتے تھے، اس قرآن کی برکت سے 26 لاکھ مربع میل کے انسانوں کا حکمران بنا دیا. یہ قرآن کی برکت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت. ہمارے پاس وہ صحبت کا بھی سامان ہے، قرآن بھی موجود ہے، لیکن اس کا مفہوم ہمارے پاس نہیں. پھر خود سمجھو، پھر انسانیت کو سمجھانے کے لیے نکل کھڑے ہو. قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو ابھی تک اداس ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره للدين كله, کہ اس دین کو, اس شریعت کو, اس قرآن کو پوری دنیا اور انسانیت پر غالب کرنا. ہم تو ابھی تک مغلوب, ابھی تک کل 108 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہے. ہمارے دوست عنایت اللہ صاحب کا اللہ بھلا کرے, انہوں نے بھی کھیوار میں ترجمہ کر دیا اس کا. یہ ادھر پتہ چلا گلگت میں, بروشسکی میں بھی ہو گیا, سرائیکی میں ہو گیا, ملتانی میں ہو گیا, براہوی میں ہو گیا, سندھی میں ہو گیا, پشتو میں ہو گیا, پنجابی میں ہو گیا, اردو میں ہو گئے. اس طرح دنیا میں 110 زبانوں میں ترجمے ہوئے. اور معلوم ہے انجیل کتنے زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے؟ 2200 زبانوں. جس کتاب کی کوئی سند نہیں وہ 2200 زبانوں میں, اور جس کی سند ہے وہ 108 زبان. یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں, ہم کیسا کام کرتے ہیں, کتنے تقاضے ہیں اس دین کے. تو حضرات گرامی, باتیں تو بہت سی ہیں, آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں, اس قرآن کے تقاضوں کو, اس سے محبت اختیار کیجیے, اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیے, اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجیے, گھر والوں کی زندگی کو تبدیل کیجیے, اور پھر پوری انسانیت کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا ارادہ اور داعیہ پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ اس کام کا فہم اور توفیق اور قوت مجھے بھی نصیب کرے, اور آپ کے حوالے سے آپ کو بھی کرے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی گناہگار آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی دعاؤں میں یاد کریں کہ اللہ جب تک یہ زندگی دے اسی کام کے لیے دے, یہ کام کرتے کرتے ختم ہو جائیں. انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ دل جس کا زنگ جو ہے, اب ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا تھوڑا سا آپریشن ہوگا, تو انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں صحت عطا فرمائے, اور پھر صحت اس نیت سے دے, مگر نہ بلا لے اپنے پاس. ایسی زندگی کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی کتاب کے لیے صرف نہ ہو سکے اور حضور کی محبت کے لیے صرف نہ ہو سکے, پھر بلا لے. اور اگر وہ زندگی دیتا ہے تو پھر اس مقصد کے لیے عطا کرے. اس کے بغیر موت بہتر ہے اس زندگی سے جو قرآن اور حضور کی محبت کے بغیر گزر رہی ہے. اللہ میری ان باتوں کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل ترحمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافة في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك. يا الله اس رمضان کو قبول فرما لے, اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ نظر انداز فرما لے, اس اعتکاف کو قبول فرما لے, اعتکاف کی برکتوں اور انوار سے نواز دے. اے اللہ آئندہ زندگی کے لیے مشعل راہ اس نور کو اور ہدایت کو بنا دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے, اور اے اللہ ان کی محبت ان کے اتباع کے بغیر ممکن نہیں, ان کی سچی اتباع بھی نصیب فرما دے. اے اللہ ساری خطاؤں سے درگزر فرما, اپنے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما. تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں یا اللہ, تیرے سوالی تجھ سے مانگ رہے ہیں, ہر ایک کی جائز خواہشات ان کو نصیب فرما دے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.